بسم الله الرحمن الرحيم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
میں اس تالاب پر گیا, دیکھا کہ وہ ابھی بھرا نہیں تھا, تو ٹائم تھا میرے پاس. میں نے سوچا کہ فلاں جگہ پر جو مزار ہے بزرگ کا, امام کی نسل میں سے, نسل امام میں سے امام زادہ ہیں, ان کے مزار پہ جاؤں, وہاں نماز تہجد بھی پڑھوں گا اور تہجد کے بعد واپس آنے تک یہ بھر جائے گا.
اچھا,
وہ زمانہ پتہ کہ فلائٹ نہیں تھی,
شاید مجھے 60 سال ہو گئے,
60 سال پہلے کا بات,
شاید بیشتر, شاید
یا اس سے زیادہ, 60 سال پہلے. تو میں گیا اس مزار میں, داخل ہوا تو اندھیرا تھا.
دور امامزاده روشن آیات یه چیزایی نوشته شده.
تو میں جب گیا تو تاریکی تھی, اچانک میں نے دیکھا کہ وہ گنبد سا ہے, اس گنبد کے چاروں طرف روشنی ہے.
دیدم عجب, این نوشته ها نور سبزی داره.
اور کچھ تحریریں ہیں, ان تحریروں سے ہرے رنگ کی لائٹ باہر کی طرف نکل رہی ہے.
بهم گفتن بخون.
اور کسی نے مجھ سے کہا کہ وہ پڑھ لو, کیا لکھا ہوا.
بخون. خدایا من قرآن بلد, من خوندن بلد نیستم. اینا چیه؟ آیات قرآن بخون.
مجھ سے کہا گیا انہیں پڑھ لو, تو میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں, پھر مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے, تو کہا گیا قرآن ہے پڑھ لو.
یہ مرتبہ ان آیه رو خوندم, 53 سوره اعراف.
سوره اعراف کی آیت نمبر 53, یہ آیت میں نے پہلی مرتبہ پڑھی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ سوره اعراف کی آیت نمبر 53.
ان ربکم اللہ, ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على الارض يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين.
يا آيات جو آقا نے تلاوت کی, یہ آیت پہلی مرتبہ پڑھی.
خب این چیه؟
یہ واقعہ جو کہ جھوٹ نہیں ہے, 30 نفر مجتہدین نے ان کو آزمایا ہے, پھر ان کو سعودی عربیہ لے جایا گیا, وہاں پر لوگوں نے آزمایا, ایک واقعیت ہے.
دیگه از اون وقت قرآن آمد, ہمیشہ با قرآن.
تو یہ شخص جس میں یہ خصوصیت پیدا ہو کہ یہ کیا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس امامزادے میں داخل ہوا, وہاں پر مجھے اس طرح, میرے ساتھ اس طرح ہو, اس کے بعد میرے سینے میں قرآن کا علم آ گیا.
بابا خلیفه خدا در تعذر یا چیزی قرآن دیگه مفت و مفت.
یہ ہے کہ انسان جب اپنے اندر اسماء اور صفات خداوندی کو متعلی کر دیتا ہے, تو یہ خلافت کے ایک مرتبے تک فائز ہوتا ہے, اور مفت میں اس طرح علم دے دیا جاتا ہے. یہ لو علم
طولانی نشه, هنز قول رو نقل کنم, قول ششم رو نقل نمی کنم چون اون خیلی طولانی. هنز قول رو نقل کردی,
یعنی اون در جلسه بعد می
کنم؟ نه نه, اصلا اون نقل
خب 5 قول ابھی تک نقل کیے آقا نے خلیفہ کے حوالے سے, کہ خلیفہ سے محبوب کون ہے.
خلیفہ شخص جناب آدم باشه,
خلیفہ سے مراد ذات حضرت آدم, ایک
جناب زمخشری از اهل سنت و جناب طبرسی از شیعه, یعنی می گفته.
اور اس نظریه کو پیش کرنے والوں میں جناب زمخشری ہیں اهل سنت میں سے کشاف میں, اور جناب طبرسی ہیں شیعہ مفسرین میں سے مجموع البیان میں.
این که ایک تکرار می کنم, می خواهم تو ذهنتون بمونم.
اچھا, یہ تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں رہے.
دو تعمیم آن به انسان های کامل, هر کس که انسان کامله خلیفت الله.
دوسرا یہ کہ جو بھی انسان کامل ہے وہ خلیفۃ اللہ ہے.
تعمیم خلیفۃ اللہ به همه انسان‌های متقی وارسته.
اور تیسری رائے, تیسرا احتمال یہ کہ ہر انسان نیکوکار صالح وہ خلیفۃ اللہ ہے.
تعمیم خلافت نسبت به همه انسان ها اهم از مؤمن و کافر.
چوتھی رائے یہ ہے کہ چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو تمام انسان یعنی بقول مطلق خلیفۃ اللہ ہیں بالفعل منتہا خلیفۃ اللہ ہے ناسپاسگزار ناشکرا.
قول پنجم ہم این بود که گفتی
اور وہ پانچویں رائے یہ تھی جس کو ہم نے پھیلا کے بیان کیا
اینو یادتون باشه این خیلی دقیقه ها.
اور پانچویں جو رائے تھی یہ بہت دقیق رائے ہے اور سمجھنے کے لحاظ سے
یعنی انسان بالقوه و استعداد هم قابلیت خلیفت الله شدن رو داره، یک. دو، همچنانی که انسانیت ذات مرتبه است و مراتب داره، خلافت هم ذات مرتبه است و مراتب داره. اونجایی که کسی دارای شأنیت الانسانیه است، شأنیت الخلافت داره.
کسی بالفعل هست؟
کسی بالفعل؟
بله، بالفعل خلافت. پنجمی رای یه تی که انسان ایک مفهوم جامع ہے اور یہ مفهوم جامع، اس مفهوم جامع کے میں سے ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ حقیقت انسانیت پائی جاتی ہے، اور بنابر این جس کے اندر جتنی انسانیت ہوگی اتنی خلف وہ خلیفۃ اللہ، چونکہ خلیفۃ اللہ ہی بھی اسی طرف مراتب ہے. خب یہ بھی کہہ دیا کہ انسان میں انسان میں استعداد خلافت موجود ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ استعداد انسانیت موجود ہے. اگر کسی انسان میں یہ انسانیت بالفعل موجود ہو تو خلافت بھی بالفعل موجود ہو.
بعضا استاد ما آیت الله وحید خراسانی نه بد نیست بگم برام، ایشون میفرمود که من دو سال نوکری آمید و حبیب الله گلپایگانی رو کردم.
ہمارے استاد آقای حضرت آیت الله وحید خراسانی فرماتے تھے کہ میں دو سال تک خادم کی طرح سے
نوکری
کی ہے جناب مرزا حبیب اللہ ہے
گلپایگانی کی. مارگ عزیزه را آوردن دست کشید.
یہ استاد فرماتے ہیں میں جس استاد کی خدمت میں نوکری کی وہ ایسے تھے اس مرتبے تک پہنچے ہوئے تھے کہ اگر کسی کو سانپ نے ڈسا ہے اور اس کو حضرت آیت اللہ مرزا حبیب اللہ گلپایگانی کی خدمت میں لایا جاتا تھا اور وہ ہاتھ لگاتے تھے تو سانپ ختم ہو جاتا.
بابا خلیفہ خداست در حبیب کافی دیگه، حبیب کافی داره جواب میده.
یعنی یہ خلیفت اللہ ہے وہ شافی میں، جو کام خدا کا ہے وہ اس کو سونپا ہے خدا نے، یہ وہی کر رہا ہے.
بله آدم میشه درست میشه،
تم انسان بنو نمائندگی مل جاتی.
دست کشید مارگ عزیزه آی وحید میکنم خدا میدید دیگران هم گفتن دار اقرب زده بود دست کشید تمام
شد. آی وحید فرماده میں خود دیکھا ہے کہ مثلا بچھو نے ڈسا ہے وہ تڑپ رہا ہے انسان، انہوں نے فصل آیا انہوں نے ہاتھ اس کے اوپر پھیرا، ختم ہو گئی، کوئی درد نہیں کوئی تکلیف نہیں سب ختم.
ایشون میبرد بشتو آما چه کرد؟
اب یہ آئے وحید یہ خود اس وقت جو ہیں بزرگ ترین مجتہدین میں سے رضا حیب اللہ وحید، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا مرزا حیب اللہ گلپایگانی سے کہ اب آپ نے کیا کیا کہ آپ کو یہ خصوصیت عطا کی گئی ہے.
پس یادمون باشه احتمالات درباره خلیفه را گفت.
بس خلیفہ سے کیا مقصود ہے اس کے حوالے سے پانچ احتمالات بیان ہوئے.
حالا نوبت میرسه به نکاتی درباره خلافت و خلیفت اللہی.
اب کچھ نکات خلافت اور خلیفت اللہی کے بارے میں بیان کریں گے.
اینو باید خوب توضیح بدیم. چجور میشه آدم خلیفت الله میشه؟
این
نکته
رو سمجھنے کے لیے اچھی طرح سے وضاحت کے ساتھ بات بیان کرنی چاہیے کہ انسان کس طرح سے خلیفت اللہ بن سکتا ہے.
این مقام خلافت و خلیفت اللہی چجور میشه به دست میاد؟
کہ یہ مقام خلافت اور خلیفت اللہی کس طرح سے ہاتھ میں آتا ہے؟
ما میدونیم یک کسی هست که این خلافت رو میده.
ہم یہ بات جانتے ہیں کہ خلافت خود بخود انسان کے وجود کے اندر اگنے والی چیز نہیں ہے. کوئی ہے جو اس خلافت کے منصب کو عطا کرتا ہے.
اونی که این منکارش که خلیفه برگزیدن است بهش چی میگیم؟ بهش میگیم استخلاف.
وہ جو اپنے لیے خلیفہ بناتا ہے کسی کو، اس خلیفہ بنانے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ استخلاف. خلیفہ گزینی، خلیفہ منتخب کرنا،
کسی رو کہ انتخاب میکنے میگیم خلیفہ.
اور جو منتخب ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے خلیفہ.
سوال، آیا به مجرد این که پسندیده شد انتخاب شد رها میشه؟
اب ایک سوال ہے، فرض کر لو کہ اس نے کسی کو پسند کیا اس خلافت کے لیے اور انتخاب کیا، تو کیا بات ختم ہو گئی؟ اس نے پسند کیا اور منتخب کیا، پس یہ خلیفہ بن گئے.
یعنی وہ میرے خود دیگه، حالا کسی کے انتخاب کیا در کنار،
تو جس نے اپنے لیے خلیفہ کسی کو بنایا ہے وہ ریٹائر ہو گیا.
یہ عذیت ہے. آیا این خلافت دیگه موندگاره ولو استخلاف نباشه؟
در خلیفه که کیا یه خلافت خلیفه میں همیشه رهے گی ایک دفعه ملنے کے بعد،
یا همچنانی که در بقا،
در حدوث
خلافت محتاج به استخلافه، در بقا هم خلافت محتاج به استخلافه؟
یا یه که جس طرح سے اس خلافت کے ملنے میں استخلاف کا یہ محتاج تھا کہ کوئی اسے خلیفہ بنائے تو خلافت ملے گی اور نہ بنائے تو نہیں ملے گی، اسی طرح سے اس خلافت کے باقی رہنے میں بھی استخلاف کا محتاج ہے. یعنی وہ اگر چاہے گا برقرار رکھے گا تو یہ خلافت رہے گی ورنہ نہیں رہے گی.
اگر بنا شد خلافت رخ بگرداند از استخلاف و ادعای استقلال کنه. بله.
اگر خلیفه نه اور اس کے اندر جو خلافت ہے اس نے منہ موڑ لیا استخلاف سے اور خود اپنے اندر استقلال کا مثلا شائبہ پیدا ہونے لگا، خدا اپنے آپ کو دیکھنے لگا،
بندہ رو به عنوان خلیفہ انتخاب کردم،
ایک مثال کے طور پر آپ پیش کرتے ہیں، مثلا مجھے خلیفہ کے طور پر انتخاب کیا گیا،
من همیشه باید این خلافت هم با استخلاف همراه باشه و سبب باشه.
اگر مجھے خلیفہ منتخب کیا گیا تو میرے اندر جو خلافت ہے وہ جب ہی باقی رہ سکتی ہے کہ یہ خلافت استخلاف کے ساتھ متصل رہے، یعنی جس نے مجھے خلیفہ مقرر کیا ہے نا اس کے ساتھ متصل رہے.
اگر بگم من در خلافت نیاز رو اومد،
کسی دن اگر احساس سے استقلال کیا اور اس استخلاف سے اپنے رابطے کو توڑ دیا،
نیگه پس همیشه تطابق بین خلافت و استخلاف باید باشه حدوثاً و بقا.
پس اس نکته کو نوٹ کرو کہ جس طرح سے حدوث خلافت میں مستخلف کی استخلاف کی ضرورت ہے کہ جس کوئی آپ کو خلیفہ بنائے تو آپ خلیفہ بنیں گے، اسی طرح اس خلافت کے باقی رہنے میں بھی استخلاف کے محتاج ہیں. آپ کا ربط اس استخلاف کے ساتھ رہے گا تو خلافت رہے گی، اور جیسے ہی استقلال کا خیال آ گیا ختم ہو گئے.
چنانچہ خلیفہ ہم کسی است کہ هیچ وقت روح از مستقلفان آن بر نگرداند.
اور خلیفہ بھی وہی ہے کہ جو مستقلفان آن سے کبھی جدا نہ ہو
و هیچ وقت از آن قبله دلبری رخ ننماید به طرف دیگری
اور کبھی بھی اس قبله دلبری سے اپنا رخ کسی اور طرف نہ کرے ہمیشہ ادھر رہے.
اگر خلیفه آینه مستخلفان نبود چه می شود؟
بنابراین جب یہ ربط اور یہ تعلق ہمیشہ رہے گا تو یہ خلیفہ مستخلفان کا آئینہ بن جائے گا. لیکن اگر کسی دن یہ خلیفہ اپنے مستخلفان کا آئینہ نہ بنا تو
استقلال
آئینہ نہ بنا تو یہ مستقل ہو گیا اور استقلال کے ساتھ یہ خلافت ختم.
وقتی کہ استقلال خلافت ہی نیست
استقلال
اصالت هست نہ نیابت.
جب مستقل ہو گئے تو اصالت آگئی نا نیابت تو نہیں آگئی.
ولایت هست نہ وکالت.
تو پھر آپ کو وکالت تو حاصل نہیں ہوگی. وکالت میں تو توکیل اپنے موکل کے ساتھ آپ کا ربط رہنا چاہیے.
و اگر کسی آینه وجود قبارآلود به انیت و انانیت شود این دیگه مستخلفان آن رو نشون نمیده.
کیا بات ہے. اگر کسی خلیفہ کا آینه وجود انیت اور انانیت کے غبار سے اٹا ہوا ہو تو پھر یہ آئینہ کو دھندلا ہو گیا. مستخلفان کی تصویر تو اس میں نظر نہیں آئے گی.
از قبله اصیل معبود منحرف شده منصرف شده.
اپنے معبود سے یہ منصرف ہو گیا ہے. معبود سے یہ منحرف ہو گیا جو کہ قبله اصیل ہے.
و وقتی که منصرف شد و منحرف شد باید به جایی تکیه کند یا به خود تکیه می کند یا به بیگانه
که هر دو غیر الله کہ اور جب یہ اپنے معبود سے منحرف ہو گیا تو انحراف کے بعد یہ کسی نہ کسی کے ساتھ تو اعتماد کر رہا ہوگا یا اپنے وجود پر اعتماد کر رہا ہوگا کسی یا کسی غیر پر
یا خود رو ببیند یا غیر خدا رو ببیند.
بہرحال یا خود کو دیکھے یا کسی اور کو دیکھے یہ دونوں غیر اللہ. خود کو دیکھنا بھی غیر اللہ.
این دیگر خلیفہ نیست که خلیعہ.
کیا بات ہے. یہ ایسا شخص خلیفہ نہیں ہے اسے کہنا چاہیے خلیعہ نہ خلیفہ. خلیعہ یعنی جو خلا ہو چکا ہو. خالی نہیں جس کے لباس اتارے گئے
کسی کے ریاستی میدان ازش میگیرن میگن خلع کردن
یا کسی منصب پہ رکھا جاتا ہے پھر اس کو نکالا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں خلع کرنا.
و چنین شخصی قاسم است نه منصوب بازار.
اور ایسا شخص منصوب نہیں بلکہ قاسم ہے خدا کی طرف سے منصوب.
و چنین کسی مطرود است نه منصوب بازار.
کیا بات ہے. یہ بہت دقیق جملے و بہت خوبصورت جملات ہیں. یہ شخص مطرود ہے نہ منصوب. پہلے والا منصوب سواد کے ساتھ تھا نصب کرنا مقرر کرنا اور اب کیا جو منصوب ہے یہ سین کے ساتھ ہے یعنی نسبت اس کی طرف ہے. مطرود ہے نہ منصوب خدا سے دور ہے نہ خدا کی طرف.
و مقبوب مغضوب است و منقود نہ لایق و محبوب.
کیا بات. یہ مغضوب اور منقود ہے نہ کہ نائب اور محبوب.
این حرفا رو از کجا میزنی؟
کوئی آ کر کہے کہ جناب آپ نے یہ سب باتیں کہاں سے کی؟
این آیه شریف
کہ خلیفہ جو ہے وہ اپنے مستخلفان کا آئینہ ہونا چاہیے. خلیفہ مستخلفان کے ساتھ ربط میں ہونا چاہیے احساس استقلال نہ کرے. یہ باتیں آپ نے کہاں سے کی؟
یا داود اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى. رخ بر نگردانی تو خلیفه منی و کار من استخلافه تو مستخلف منی.
بلا
لا تتبع الهوا متخلافت از هوا نداشته باشی یا خلیفه هوا نباشی یا
اس آیت میں حضرت داؤد سے کہا جا رہا ہے کہ اے داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ مقرر کیا ہے آتا لوگوں کے درمیان جس طرح تمہیں حکم ہوا ہے اسی طرح فیصلہ کر لو یہ بات والا جملہ وہ ہے کہ جس سے آغا استشهاد شاہد پیش کرنا چاہتے ہیں وہی ولا تتبع الہوا میرا خلیفہ ہو تو میری اتباع کرو اتباع یعنی وہی رب تمہارا تعلق مجھ سے ہونا چاہیے
یعنی اگر مطابعت از ہوا کردی خلیفہ ہوا شدی
یعنی اگر تم نے خواہشات کی اتباع کی تو تم خواہشات کی نمائندگی کر رہے ہو خواہشات کا خلیفہ بن گئے لیکن نہیں میری اتباع کرو گے تو یہ میری اتباع میری نمائندگی ہے
پس رخ از استخلاف خلافت نباید از استخلاف رخ برگردانه
نه برید نه تو خلافت کو استخلاف سے روگردان ہونا چاہیے مو موڑنا چاہیے نہ خلیفہ کو مستخلف عن سے منصرف ہونا چاہیے
قائم کو فَيُذِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَغَدْ رَوْحِ مَنْ کہ مستخلف عن هم
کہ اگر تم میرے ساتھ مربوط نہیں رہو گے خواہشات کی پیروی کرو گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سبیل اللہ سے تو تم ہٹ گئے اور جب سبیل اللہ سے ہٹ گئے تو خلافت کہاں سے رہتی
و به عبارت مختصر این که کسی خلیفت الله هست که حق مدار است
مختصر یه که خلیفت الله وہ ہے کہ جس کا مدار عمل حق ہو یعنی وہ حق کے گرد گردش کرے
پس حق مداران خلیفہ
جو اپنے تمام اعمال کا مدار حق قرار دے چکے ہیں وہ خلیفت اللہ
و حوا مدار از راہ خدا منصرف شده نمی شود خلیفہ
اور جو حوا مدار ہے جن کے کاموں کی بنیاد خواہشات نفسانی ہیں وہ خلیفت اللہ نہیں ہو سکتے
ویژگی های خلیفت اللہ رو مطلب دے دو
خلیفت اللہ کے خصوصیات
خدا دارا دو تا صفت داره غضب و رحمت
دوسری خصوصیت یہ ہے کہ خداوند متعال کی دو برجستہ صفات ہیں غضب اور رحمت
اما امامت از آن رحمت و غضب معموم رحمت امامت از آن رحمت رحمت مقدمه و غضب به دنبال رحمته
امامت رحمت سے آگے ہے اور غضب رحمت کے پیچھے ہے
همیشه رحمت خدا غضب خدا رو رهبری میکنه
همیشه رحمت خدا غضب خدا کے لیے رهبر کی حیثیت سے آگے آگے ہے رحمت آگے ہے غضب پیچھے
و هر آن کس که خلیفه خداست باید رحمت او امام و رهبر غضبش باشد و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین
اور جو بھی خلیفہ الہی ہوگا خدا کا خلیفہ ہوگا اس میں یہ دو صفات متجلی ہونی چاہیے اور جس طرح خدا میں ہے اسی طرح ہونی چاہیے ان میں خلیفہ میں کہ جس طرح خدا میں خدا کی رحمت آگے اور غضب پیچھے ہے اسی طرح خلیفہ میں بھی رحمت آگے اور غضب پیچھے ہونا چاہیے اسی لیے اس خلیفہ کامل خلیفہ مطلق کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا وما ارسلناك الا رحمتا للعالمین
و وقتی روی سینه عمرو بن عبدود می نشیند او خدو انداخت بر روی ولی افتخار هر نبی و هر رسی بلند شد غضب نباید رهبر بشد رحمت باید رهبر باشد بلند شد غضب چند قدم راه رفت غضب فروکش کرد تا رحمت جلوگری کند. رحمت خدا بر جامعه این است امر رعب دوت نباشد، بعد غضب حاکم
که اسی لیے جہاں پر امر ابن عبدود نے حضرت علی کے چہرے پر دعا بدہن پھینکا تو غضب آ گیا، حضرت علی غضبناک ہوئے اور حضرت نے یہ سمجھا کہ غضب آگے نہیں ہونا چاہیے، رحمت آگے ہونا چاہیے، لہٰذا اس غضب کو فروکش کرنے کے لیے
چرا
چند قدم چلے اور جب غضب ختم ہو گیا تو رحمت آ گئی. اور وہ رحمت کیا ہے؟ اس معاشرے میں عمر ابن عبدود جیسے خدا کے دشمن نہ رہیں، یہ رحمت ہے. لہذا اس رحمت کے ساتھ اس کو
واصل اما نہ با غضب من با رحمت
اس کو مرنا چاہیے، لیکن مرنا میرے غضب کا مظہر نہیں ہونا چاہیے،
دکتر که قده چرکین سرطانی رو برمی دارد غضبناکانه نباید بردارد، نه رحیمانه باید اقدام کنه.
ایک دکتر جب کسی انسان کے بدن سے آپریشن کر کے مثلا کینسر کے اس تو کیا کہ غدہ کو نکال لیتا ہے تو یہ نکال لینا رحمت ہے نہ کہ غضب.
چرا
باید غضب کے ساتھ نہیں نکالنا چاہیے،
رحمانہ طور پر نکالنا چاہیے. چرا باید این چنین باشد؟ چون مستخلف الان این چنین است، مهندسی یه غضبش را رحمت او عهده داره.
چون که مستخلف الان اسی طرح سے کہ اس کے غضب کی مهندسی غضبش را رحمت عهده داره، یعنی مستخلف الان میں غضب سے آگے رحمت ہے، لہذا خلیفہ میں بھی غضب سے آگے رحمت ہونی چاہیے.
یا من سبقت رحمته غضب،
قرآن میں بھی آیا ہے سبقت رحمته غضب، اور دعا میں بھی آیا ہے کہ یا من سبقت رحمته غضب، اے وہ خدا جس کی رحمت غضب سے آگے.
خب حالا این یه مقدمه بود که یه بود معنای خلافت آره خلیفه و خلافت این زهی بود معلوم بشه. میخواییم برگردیم به آیه.
اچھا آج هم نه خلافت سے خلیفه سے کون مراد ہے وہ بیان کیا پانچ معانی، اس کے بعد خصوصیات خلیفت اللہی میں سے دو خصوصیت ہیں
البته
ذکر کی.
خصوصیات خصوصیات ششگانه است، اون رو بودش ذکر کرده.
خصوصیات بود این مثل دو آنه ذکر
بود. خب میخواییم برگردیم به آیه چون وقت گرفته میشه، خسته میشید.
میں کیا کروں کہ اگر اس طرح سے بحث کو آگے لے جائے تو بہت وقت جائے گا اور آپ بھی تھک جائیں گے، اس لیے شارٹ طور پر جلدی جلدی آیت کی طرف واپس جانا چاہیے.
یہ آیه خوندید شما رو ما از این آیه،
یه آیت جو تلاوت کی گئی جائلون فی الارض خلیفہ، اس آیت میں چند سوالات تھے.
خب بابا میخواستی آدم رو خلق کنی میکردی دیگه، اعلام به خلقت آدم آفرینش آدم ملائکه رو احضار کردن و بهشون گفتن یعنی چه؟
اون سوالات میں سے ایک سوال یہ میرے 15 سوالات پہلے کیے گئے، تو ایک سوال یہ بنیادی طور پر اس آیت میں یہ سوال اس قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خب یہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا. اچھا زمین پر خدا اپنا کسی کو خلیفہ بنانا چاہتا تو بنائیں، فرشتوں کو بلا کر ان سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟
دیگه بیا اعلام بکنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ چون حضورت کنم که ماهواره جهان خلقت اعلام میشه آقا خلق کرده بیاید ببینید چه خبره. برای چی
آخه؟ مثلا خدا که بہت سارے کام ہوتے رہے ہیں مگر فرشتوں کو لا کر بھلا کے ان کے ساتھ مشورہ کر کی ہے.
مگر بینا گفتی بعد بیایی نقل کنی، بعد بیایی نقل کنی مجموع سؤال و جواب رو برای پیغمبر اکرم است. ببینید که برای چی نقل کنی؟
فرض کر لو جیسا بھی ہوا فرشتوں کو بلا کے ان کے سامنے اعلان بھی کیا کہ خلیفہ بنانے والا ہے، یہ ہوا لیکن بعد میں پیغمبر کو اس واقعے کو نقل کرنا اسی طرح ہمارے خاتم النبیین کو کہ تمہیں یاد ہے اس قالنا تمہیں یاد ہے کہ جب خدا نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں پیغمبر کو یاد دلانے کی کیا
ضرورت
اور فرشتوں نے بھی ایسی باتیں کی کہ وہ ابھی تک ہم ان پہ بحث کر رہے ہیں کیا باتیں کی خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ فساد پھیلائے گا خون ریزی کرے گا ہم تو تمہاری تحمید اور تقدیس کرنے والے ہیں
تقریباً 8 تا جواب داده شد
از این سوال
بله بله 8 تا جواب
اس سوال کے 8 جوابات دیے گئے ہیں
8 تا جواب نمیتونم این 8 تا جواب رو اگر بخوام همینطور اجمالا بگم رد بشم
که بهتره که جلسه بعد
شهید میشه این جواب
نه نه
راست میگه حالا بگی ببینم دوستان میخوان ادامه بدیم یا نه اگر میخوان ادامه بدیم
هی علی به همت هی جی تو چلے
ها چلے بابا
ولی خب یادتون باشه این همت شما با کار من هر دو یکی میشن این حرفا به شهید بسرن
که آپ
تیار ہو جائیں گے اور میں بیدنی میں سناؤں گا مطلب شہید ہو جائے گا خلاصه به این سوالات به این چند تا سوال پاسخ دادم
مختصر
یہ
کہ ان چند سوالات کے مختصر جوابات آپ کو بتائے گئے
این سوالی داره این جوابات شاید تو همین رو بیاد این جواب هایی که دادن جواب های خوبیه حیثیت اجتماعی داره تربیتی داره
اچھا این سوالات اور ان کے جوابات کا ایک فائدہ ہے اجتماعی اور معاشرتی فوائد اس کے اوپر مترتب ہوتے ہیں
نقل این مجموعه جعل خلیفه حرف ملائکه نقل حرف ملائکه برای پیغمبر آمدنش در قرآن و نهایتا نقلش برای ما
که خدا کا فرشتوں کو بلا کر ان کے سامنے اعلان کرنا پھر یہ پورے واقعہ پیغمبر کو اور پھر بالاخر یہ ہمارے سامنے اس آیت کا ہونا اور ہمیں اس پر غور کرنا یہ سب فوائد ہیں
گفتن خدا خواست به انسان و ملائکه بیاموزد که عهده بزرگی سیطره جلال آقایی نباید مانع از مشورت بشه
ایک نقطه تو اس میں یہ ہے کہ شک نہیں ہے کہ خدا خالق کون اور وہ فعال ما یشاء تو اس کا یہ خالق کون ہونا اور فعال ما یشاء ہونا کسی کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کرنے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے یعنی فرشتوں کے ساتھ مل بیٹھ کے اپنی جانشینی کے بارے میں بات کرنے کے لیے یہ اس مرتبے پہ ہونا رکاوٹ نہیں ہے بس اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کا کسی عہدے پر ہونا مانے اور رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے کسی معاملے میں دوسروں کے ساتھ مشورہ کرنے سے
من خدا ملائکہ رو پشم مثلا آمدن بشم گفتن چه خبر ہے
مثلا خدا اپنی خدایی کے ساتھ اپنی مثلا علا کل شیء قدیریت کی حیثیت کے ساتھ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں ایسا کرنے والا ہوں تو اب اگر ہم اسی منصب پہ ہوں اور دوسروں سے مشورہ کر لیں کہ میں ایسا کرنے والا ہوں تو کیا ہے
این احتمال رو منهج الصادقین
نے اچھا یہ احتمال منهج الصادقین نے پیش کیا تفسیر منهج الصادقین
آره این مال شیعہ هست
ایک شیعہ تفسیر
دو این مسئله رو از این مجموعه ممکنه خداوند به صدد القاقش بوده نسبت جامعه که آقایان ببینید من یه موجودی خلق کردم آدم با این وضعیت ملائکه هم اومده این حرف رو زدن نه تا رو بیه آمانی و سکر بیه آیو سکر دما و اونا یک روی مسئله رو دید سکه رو دیدن من میشون گفتم شما نمیبینید دو روی سکه رو ببینید ببینید خیلی به کسی و بعدم آدم از بهش بیاد اینجا مهم بساط را بیفته همه اینها یعنی اینکه خیر کثیر را نباید فدای شر قلیل کرد باب تضاهم.
بعض دیگر مفسرین نے بتا دیا ہے کہ پروردگار عالم کا فرشتوں سے کہنا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں کا تعجبہ میں سوال کرنا خدایا ایسے کو بنائے گا کہ جس میں یہی خصوصیات ہیں جو زمین پہ فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، اور خدا کا یہ کہنا کہ جو اس کے بارے میں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، یعنی اس آدم میں دو رخ ہیں، اس کے ایک رخ کو تم جانتے ہو دوسرے رخ کو نہیں جانتے ہو، وہ جسے تم جانتے ہو وہ جو تم شر سمجھتے ہو وہ شر قلیل ہے، اور جسے میں جانتا ہوں جو خیر ہے وہ خیر کثیر ہے. تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ خیر کثیر کو شر قلیل پہ فدا نہیں کرنا چاہیے.
صاحب المنار،
یہ خدمت بات میں لے لیا ہے.
صاحب المنار یہ چیز دیگه یہ تربیتی رو آورده، میگه ببینید مردم، اسرار و حکم مکنون است و مختوم است، فرشته ها ازش خبر ندارن. بشر تو میخوای از همه اسرار و حکم عالم با خبر بگی؟
صاحب
آرمانه
که
اولوک
تا بیان کیا ہے وہ یہ که فرشتے جو کہ اسرار اور حکم سے زیادہ باخبر ہو سکتے تھے وہ تک بعض اسرار اور حکم سے بے خبر رہے، جیسے کہ اس واقعے میں ہوا، پورے واقعے میں نا، کہ بعض چیزوں کو وہ نہیں جانتے تھے. تو انسان، تم یہ چاہتے ہو کہ خدا کے تمام اسرار اور حکم کو جان لو، یعنی تمہیں بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے.
احاطه تو کمتر، علم تو کمتر، و بعد انتظار داری برای به همه اسرار و رموز عالم خلقت و آفرینش اطلاع پیدا کنی؟
تم اپنے اس کم علم اور احاطے کے ساتھ تمام اسرار و رموز کو جاننا چاہتے ہو اور خدا کے امور میں مداخلہ کرنا چاہتے ہو.
چهار خدا خواست از این طریق اعلام کنه که از سوال و پرسش در باره اسرار آفرینش کراهتی نداره. سوال کنید، ببینید.
چوتھا یہ کہ جس طرح سے فرشتوں نے سوال کیا اور خدا نے مناسب وقت پہ جواب دے دیا، کوئی حرج نہیں ہے، فرشتے معصوم ہیں، تو ان کا سوال کرنا کوئی عیب نہیں ہے. تو کسی اسرار اور حکم کے بارے میں اگر انسان بھی سوال کرے تو حرج نہیں ہے، یہ سبب ملتا ہے اس سے.
این ملائکہ وقتی به خدا حرف زدن، خدا هم جوابشون رو داد، سلطانه که لا علم لنا الا ما علمتنا، خاضع و خاشع در مقابل خدا ملائکه بودن.
جب خدا نے اسرار بتا دیے بات میں تو کہا کہ تمہاری ذات تو
انا اسرار نفهمیدن
پاک ہے. بله
اسرار نفهمیدن، همین که گفت انی علم و لا تعلم لا علم لنا.
فرشتوں نے کہا خداوندہ ہمیں تو کوئی زیادہ علم نہیں ہے، ہم وہی اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے، اور سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا.
ہم
اتنا ہی ہیں،
خضوع و خشوع ہے.
تو یہ اس جملے کے اندر خضوع اور خشوع ہے نسبت پہ باری تعالیٰ.
از این آیه می آموزیم که ابراز و اظهار خشوع و خضوع مقدم از بر درک حکمت ها و اسرار و رموز.
اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسرار و رموز سمجھنے سے زیادہ اہمیت خضوع اور خشوع کو حاصل ہے. آپ پہلے اپنے رب کے سامنے خاضع و خاشع بنے، پھر اس کے بعد اسرار مل جائے بہت اچھا ہے.
وقت در خضوع و خشوع یہ منفعت نہ ہوتے،
اس لیے کہ خضوع اور خشوع میں فائدہ بھی ہے.
سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. خب اینجا میرسه و یا آدم انبه هم به اسماعه هم یلا بنشین بگو.
جب اینو نے اظهار خشوع کیا فرشتوں نے، تو تب خدا نے کہا کہ آدم اب ان کو سمجھا دو، اب یہ خاضع و خاشع ہو چکے ہیں، ان کو بتا دو.
خلا خیلی هم زیباس. از قال رب کل الملائکه اینجا آدم پل عرض خلیفه، من میگم خلیفه قرار دادم. تا اینجا این یا آدمن به هم به اسرائم عملا اقدام به
عملیاتی کردن خلافت از سوی آدم. آدم؟ ای آدم هم به اون پس ماه نده.
یه جو حضرت آدم کو حکم ہوا کہ آپ ان کو اسماء سکھا دو، ٹھیک ہے، یعنی کرسی تعلیم پر بیٹھ کے ان کو پڑھا دو، یہ در حقیقت اپنی خلافت کو عملی شکل میں لے آنا ہے. آدم کو خلیفہ بنا دیا تھا، اس کا پہلا اظہار یہ کہ میں خلیفہ ہوں، اب میں تمہیں پڑھاؤں گا.
انہا خیلی داریم تلگرافی رہت میشیم،
یہ سب باتیں اشاروں میں کر رہا ہے.
خیلی دارم تلگرافی رہت میشیم. ہاں، چیزی که از استفاده کردن اینه که آقا کل این داستان یک دلداری و تسلیت برا پیغمبر، تسلیه برا پیغمبر، میگه بابا رسول ما ببین در این کاری که شروع کردی همین حرفات، ملائکه از من سوال کردن، از سوال منکران، ملحدان، کافران، مشرکان آزرده نشی.
پورے واقعے کو پیغمبر اکرم کے لیے نقل کرنے میں خود پیغمبر کی ایک دلداری مقصود ہے کہ اے ہمارے حبیب، اگر یہ منکرین، یہ کافرین آپ سے سوال کرتے ہیں تو یہ تو منکر اور کافر ہیں، یہ تو سوال کریں گے، وہ میرے بارگاہ قدس کے مکین میرے عمل پر تعجب کے ساتھ مجھ سے سوال کرتے ہیں، جن کو تو سوال کرنا ہے.
سپہریان و ملائکه ملائکه اعلی سوال کردن، این فرشیانی که بلا اولویه سوال میکنن.
تو ملای اعلا که مخلوق سوال کر سکتی ہے تو یہ فرشی مخلوق کو سوال کرے گی.
و انبیاس که در مقابل اونها استقامت کنن با برهان جواب بدن، با استدلال جواب بدن.
اور انبیاء جو کی خلیفۃ اللہ ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ استقامت کے ساتھ اور برهان اور استدلال کے ساتھ جواب دیں.
خب خلاصش، و این واقعه می آموزد که انسان به هر درجه ای که برسد نباید قلدری کنه، گردن کلفتی کنه، خشونت کنه، جواب نده، نباید جواب بدیم.
اس کے اندر یہ بھی فهم آتا کہ انسان جس مرتبه پر بھی ہو، اس مرتبه پر ہونا کسی سوال کے جواب دینے کے لیے معنی نہیں ہونا چاہیے. اس مرتبے پر ہو، اس سے اگر سوال ہو جائے تو وہ جواب دے دے.
حتی خدا راه محاجب و جدر رو برای شیطان باز گذار. شیطان خلق تنی منا خلق دو منتینی آن بله راه باز گذاشته.
خدا نے احتجاج کرنا، استدلال پیش کرنا، سوال و جواب کرنے کا راستہ شیطان کے لیے بھی کھلا رکھا ہے.
من با خلق کنیم اینا خلق دارم اندین، ما تا یک کسی بیاد اشکال با اون بکنه میخواییم کله شو بکنیم. این معنی بلد نیست. ما
هم اگر کسی منصب پر ہوں، ہمارے کسی کام پر کوئی اعتراض کرے تو ان کو اس کے سر پر جنا برس پڑتے ہیں، تم نے مجھ پر اعتراض کر دیا. تو یہ کسی کے اوپر اگر کوئی اعتراض کرے تو نہیں برسنا چاہیے.
این آیه
بلکه اس کو سمجھانا چاہیے،
درسی میدن.
اس آیت سے یہ سبق میدن،
سوال کردن و پرسشگری از مردم پاسخگویی از ما.
یہ سوال کرنا اور پوچھنا لوگوں کا حق ہے، اور جو منصب دار ہیں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جواب دے، سمجھائے.
تو ایک جوان ایک اشکال بکنے آن کافش کرد.
اگر کوئی جوان کوئی اعتراض کرتا ہے ہمیں جواب نہ آئے، فوراً جناب اس کے ایمان پر حملہ کرتے ہیں.
تو کافر ہو گئے، تو خود جاہلی نمیدونی جواب بدی.
جناب اس کو کافر کہنا یا اس کو تم مثلا دین سے خارج ہو گئے ہو کہنا، اس کے معنی یہ تو خود جاہل ہے، اپنے جہل کو چھپانے کے لیے اس طرح سے بات کرتے ہیں.
امیر المومنین رفتو بھی ایک جایی مردم جمع شدو با خیلی خورنش تم، خیلی عجیب و غریب بود، مثل کاری که با سلاطین میکردن
در دوران خلافت.
در دوران خلافت
حضرت امیر المومنین اپنے خلافت کے دور میں کہیں گئے ہوئے تھے، تو لوگوں نے اس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا کہ جیسے سلاطین جوابرہ کے ساتھ کرتے ہیں، بہت خاصے اور غلامانہ انداز میں.
فرمو
چیزی میخواین حرف بزنن؟ با شهامت باشید. جامعه با شهامت خوبه.
حضرت نفرماید که تو شجاعت و مردانگی کے ساتھ بولو. میں ان کو پسند کرتا ہوں. یہ کیا ہے ذلت اور عبودیت کے ساتھ میرے سامنے آئے؟
ولذا افضل الجهاد کلمه تو حقا عند امام جاهل. عجیب.
اسی لیے اسلام کی یہ تعلیم بہت عجیب ہے کہ بہترین جہاد یہ ہے کہ ایک جابر حکمران کے سامنے حق بات آپ کی زبان پہ جبکہ وہ حق بات اسے اچھی نہ لگتی.
فرمود فلا تکلمونی بما تکلمو به الجبابر. همچنان که با جباران آدم حرف زنی با من حرف نزنی. با ترس و لرز و دلوره و پت پت کردن و
که میرے ساتھ اس طرح سے نہ بولو جیسے ظالم جبار حکمرانوں کے سامنے بولا جاتا ہے کہ ایک بات اندر ایک باہر پوری طرح سے بول بھی نہیں پاتے ہیں کب کب پاتے ہیں تھرتا رہتے ہیں. یہ کیفیت تمہارے اندر نہیں ہوتی.
بلا تتحفظوا منی بما یتحفظ به عند اهل البادره. سراغ این گردن کلفته که میرید اینطور میشینید گردنتون رو کج میکنید نمیدونم خودتون رو به خاک میکنید. این حرفا چیه؟ این کارا چیه؟
میرے سامنے تمہارا سلوک ایسے نہ ہو کہ جس طرح سے سلاطین جبابرہ کے سامنے جا کے اپنے سر جھکا کے ان کے سامنے چلتے.
ولا تخالقونی بالمصانعه. صنعتی با من برخورد نکنید، منافقانه برخورد نکنید. آقا قربان شما بهتر از شما پیدا نمیاد شما. ولا
اور میرے سامنے
تخالقونی بالمصانعه. زیباس این حرف. صنعتی با من برخورد نکنید
اور میرے سامنے بہروپیہ بھی نہ بنو کہ اندر کچھ رکھو اور زبان پر میں تم سے قربان ہو جاؤں تمہارے اوپر صدقہ ہو جاؤں مطلب اس طرح. یہ باتیں بھی نہ